السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین اسوہ اور رول ماڈل وہ قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بیان ہے، یہ کسی دن یا وقت کا نہ محتاج ہے، اور نہ کوئی اس کے لیے دن، کوئی وقت یا کوئی سال مخصوص ہے. بندہ مومن کو تو، جو کہ واقعتاً سچا امتی ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر آن امتی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیکر ہونا چاہیے. ربیع الاول میں، اس مہینے میں کہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ ذہن آمادہ ہوتے ہیں، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے حوالے سے، لیکن کیونکہ اس ماہ میں ذہن آمادہ ہوتے ہیں سیرت کا بیان سننے کے حوالے سے، مختلف پہلو اس کو بیان کیا جاتا ہے، اخبارات کی زینت مختلف موضوعات ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں، اور سیرت پر کانفرنسز ہیں کہ جو کہ منعقد کی جاتی ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ مختلف پہلوؤں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ذہن آمادہ ہوتے ہیں، تو لہذا مفید یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیرت مطہرہ کے مختلف گوشے ہیں کہ جو خاص طور پر ہمارے عمل پر اثر انداز ہونے والے ہیں، اس کو جو ہے وہ بیان بھی کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ناطے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو اعمال کیے جا رہے ہیں، آیا وہ کسی امتی کے لائق بھی ہیں کہ نہیں، یا یہ ہے کہ اس کو زیبہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں، یا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش بھی ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک وقت کا تقاضا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح کیا جائے کہ اس کی کیا بنیادیں ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کا جو تعلق ہونا چاہیے، قرآن حکیم اسے کس طرح سے بیان کرتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پورا مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، تو ذہن یہ بنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس یہ نشستیں جمعے کی ہوں گی، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کے، جو کہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوں، اور یہ ہے کہ ہم ان گوشوں کو اپنا کر، سیرت کے پہلوؤں کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سوار سکیں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو موضوع، اس کا جو ٹائٹل اور عنوان رکھا گیا ہے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں کیا جائے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قرآن حکیم سے اس موضوع پر کچھ دلائل دیے جائیں کہ کیوں ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اسی طرح سے احادیث مبارکہ سے کچھ دلائل ہمارے پاس آ جائیں، پھر یہ کہ اصل گواہی تو وہ ہے کہ جو کہ دشمن کی طرف سے آئے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ اصل تو گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کی طرف سے آئے، تو لہذا جو دشمن ہیں آج وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے واقعتاً اس کی کوئی مثال نہیں، تو وہاں سے بھی کچھ دلائل ہیں کہ جو کہ آ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ عقلی دلائل بھی کہ کیوں ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیوں اس کو اپنائیں، تو یہ انشاءاللہ گفتگو کا موضوع ہے کہ جو آج کی نشست میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. سب سے پہلے سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، اس کے لیے جو قرآن کے دلائل ہیں، چند آیات میں نے ابتدان آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک دلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، کیوں سمجھیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 اللہ سبحانہ وتعالی اس میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی سکسس تو وہ مضمر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تو لہذا اس اعتبار سے ہمیں پھر سیرت کا مطالعہ ہے کہ جو کہ کرنا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، اس کا ایک حصہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہی ہے کہ جو کہ عظیم کامیابی کو پہنچ گیا، عظیم کامیابی اسے حاصل ہو گئی. تو لہٰذا یہ کامیابی ہم چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اسی طرح سے دوسرا نقطہ دلیل کے طور پر قرآن مجید اطاعت ہے کہ جو کہ گردان تھا، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اتھے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اصل اطاعت تو ہے اللہ کی، لیکن اس زمین پر اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اس کے بندے کریں گے کیسے، وہ کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، اللہ کے رسول بتائیں گے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کیسے کرنی. تو لہذا فرما دیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر. اسی طرح سے تیسرا نقطہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، سیرت کا مطالعہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اسے اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا. بڑی مشہور و معروف وہ آیت ہے، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، جس میں فرمایا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے، فتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی تو اللہ تم سے محبت کر لے گا. یعنی واقعتاً اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی سیرت کی پیروی ہے کہ جس کی جھلک نظر آنی چاہیے. اب یہ اطاعت اور اتباع کا فرق کیا ہے، ابھی اطاعت کی بات پہلے آئی تھی، اب یہاں اتباع کی اصطلاح آ رہی ہے. قرآن مجید کی دو مستقل اصطلاحات، اطاعت اور اتباع. تو اطاعت رسول کیا ہے اور اتباع رسول کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو اطاعت رسول میں حکم کا انتظار ہوتا ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر میں کوئی حکم دیں، تو لہذا اب امتی پر وہ لازم ہو جاتا ہے کہ لازمن اب اس پر کیا کر رہے ہیں، عمل کرنا ہے. اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ کسی ذات کی محبت میں انسان اتنا ڈوب جائے کہ حکم کا انتظار کیے بغیر اس کی ایک ایک ادا کو وہ اپنانے کی کوشش کرے، ایک ایک ادا سے اسے محبت ہو جائے، یہ اتباع ہے. مثال کے طور پر اس بات کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک ذرا عام فہم مثال میں آپ کو دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ ایک دسترخوان پر اگر والد بھی کھانا کھا رہے ہیں اور ان کی اولاد بھی کھانا کھا رہی، تو والد صاحب کو اچانک کھانے کے دوران دھسکا لگتا ہے، تو لہٰذا اب ایک فرما بردار اولاد کا کیا تصور ہوگا آپ کے ذہنوں میں؟ ایک فرما بردار اولاد، نیت اولاد، صالح اولاد کیا کرے گی؟ والد ایک دم سے ایک پریشانی میں آئے، کھانے کے دوران انہیں دھسکا لگا ہے، تو کیا اب وہ فرما بردار اولاد انتظار کرے گی، بیٹھی رہے گی کہ بھائی والد صاحب جب حکم دیں گے تو میں اٹھوں گا اور پانی لا کر اور ان کو پیش کروں گا؟ کیا یہ فرما بردار اولاد کی یہ علامت ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ حکم کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنے والد محترم کو اس مشکل میں دیکھ کر فوراً اٹھے گی اور یہ ہے کہ فوراً پانی ان کی خدمت میں پیش کرے گی، حکم کا انتظار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اتباع ہے، اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا، حکم آ گیا تو اب عمل کرنا ہے، جبکہ اتباع میں کسی ذات کی محبت میں ڈوب کر اس کی ہر ارادہ کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس سے محبت ہو جانا، یہ اتباع ہے، اتباع رسول ہے، اور یہ علامت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کی۔ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، اس کے لیے تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالی بخش دے گا۔ تو یہ ہے اللہ سے محبت کی ایک علامت کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ پھر سیرت النبی کا مطالعہ کیوں کریں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی میں دلائل قرآن مجید سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ اس لیے کریں کیونکہ آپ کے جو بھی اقوال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیمتی فرمودات ہیں، تو لہٰذا وہ کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ وہ وحی الہی کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ دلیل ہے سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی بات اپنی خواہشات نفس سے نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں کہ جس کی وحی ان کو کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی ہے اس کے مطابق ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کا کلام ہوتا ہے، ان کے اقوال ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جو بھی اقوال ہیں وہ کس کے مطابق ہیں؟ وہ وحی الہی کے مطابق۔ اسی طرح سے پانچواں نقطہ، پانچویں دلیل قرآن مجید سے سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 ہے، اور بھی ایک سے زائد آیات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے جو افعال ہیں، ابھی تو اقوال کی بات آئی تھی نا کہ آپ کے اقوال وحی الہی کے مطابق ہیں، اب آپ کے جو افعال ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، وہ بھی جو ہے وہ وحی کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ سورہ اعراف میں بھی، سورہ انعام میں بھی، اسی طرح سورہ احقاف میں بھی۔ میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 203 میں آپ کو سناؤں کہ جس میں خود اللہ کے رسول سے یہ فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں عمل کے لحاظ سے، کس کی؟ ان باتوں کی کہ جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے اللہ کے احکامات آتے جاتے ہیں، میرا قول اور فعل اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے اقوال بھی اور آپ کے افعال بھی وہ وحی الہی کے سانچے میں جو ہے وہ ڈھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا نقطہ تو بڑا اہم ہے، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، وہ تو سیرت کے جلسوں میں بھی اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور بڑی وہ مشہور و معروف آیت ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی آگے ہوگی کہ سیرت النبی کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو اسوہ ہے وہ سب سے بہترین اسوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیا۔ یعنی اگر کسی ذات کو فالو کیا جانا چاہیے، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل بناتا، تو سب سے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کائنات میں وہ کون ہو سکتی؟ وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین اسوہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہر ہر گوشے میں انسانی زندگی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ بن سکتی ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ اس لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ پھر ساتواں نقطہ یہ ہے قرآن کے سے دلائل کے حوالے سے کہ کیوں ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بلند ترین مرتبے پر اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے۔ اخلاق کے بلند ترین معیار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، اور یہ بھی مشہور و معروف وہ آیت ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 کہ جس میں رب کائنات یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک عظیم اخلاق پر جو ہے وہ فائز فرمایا، اعلی اخلاق پر جو ہے وہ فائز فرمایا، یعنی اخلاق کی جو بھی سرحدیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں اور آپ کے اسوہ میں۔ اخلاق کی آپ بہترین جو وہ مثال ہیں کائنات، اللہ تعالیٰ کسی درجے میں وہ حسن اخلاق ہمارے سر و کردار میں بھی جو ہے وہ کسی درجے میں پیدا فرماتے۔ آٹھواں نقطہ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے کہ کیوں مطالعہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری خود رب کائنات نے اللہ کے رسول کی لگائی ہے کہ قرآن مجید کے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، فاؤنٹین ہے، بنیاد ہے، تو لہذا یہ ہے کہ اس کی جو وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ ذمہ داری لگی کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قرآن کی وضاحت فرمائیں۔ تو لہذا قرآن مجید میں اصولی طور پر کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ احکامات کی صورت میں آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ان آیات کو کھولنا انسانیت کے لیے اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگائی کس نے ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اور سورہ نحل میں یہ بات دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہے۔ تو آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے، الذکر، یہ الذکر کا یہ لفظ قرآن کے لیے آتا ہے، جیسے سورہ ہجر میں فرمایا گیا کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس الذکر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو سورہ نحل میں فرمایا گیا کہ نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے، لتبین للناس، کہ جس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کو کہ اس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی کیا علم و حکمت کے موتی پوشیدہ ہیں، اس کو آپ کھول کر بیان کریں، ما نزل علیہم، کہ جو نازل کیا گیا انسانیت پر۔ تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی وضاحت فرمائے، لہذا اس لیے بھی ہمیں سیرت کا مطالعہ وہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نواں نقطہ یہ ہے سیرت النبی کا مطالعہ کیوں کریں، یہ آج کا موضوع اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور قرآن سے دلائل آ رہے ہیں۔ نواں نقطہ یہ ہے کہ آپ کے حکم پر عمل اور آپ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا اس سے بچنے کا حکم خود قرآن حکیم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں ہمیں عطا فرما، اور یہ آیت بھی بڑی مشہور و معروف ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 جس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذو، جو بھی تمہیں اللہ کے رسول عطا فرمائیں، جو بھی تعلیمات، جو بھی وہ اقوال کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، جو بھی وہ تمہیں عطا فرمائے، فخذو، تو تم اسے حاصل کرو، اسے لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے تمہیں وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر فقہا کا اجماع ہے کہ جو دین اسلام کی جو بنیادی سورسز ہیں اس میں قرآن کے بعد نمبر آتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت بڑا جامع لفظ ہے، کہ جس میں آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال دونوں جو ہے وہ نفی ہو جاتے ہیں، دونوں شامل ہو جاتے ہیں. لہذا قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامی کے جو بنیادی سورس ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتھارٹی ہے سنت رسول دین کو سمجھنے کے حوالے سے. قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں، ان کی سیرت، ان کے اقوال اور اعمال وہ ہمارے سامنے نہ. اور آج ایک بہت بڑا فتنہ کہ جو کہ معاشرے میں ہے، اس پر یہ آیتیں اس کا توڑ ہے، اور وہ فتنہ ہے منکرین سنت کا فتنہ، جن کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، قرآن ہی ہے کہ جو شریعت اسلامی کی بس حجت ہے اور دلیل ہے، اور سنت رسول جو ہے وہ حجت نہیں ہے، معاذ اللہ دلیل نہیں. لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جو ایلیٹ طبقات ہیں کہ جو کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بے بہرا ہیں، ان میں یہ نفوذ کیا ہوا ہے، ان میں یہ سرایت کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو چٹکیوں میں پھر اللہ کے رسول کو اور ان کے اقوال اور افعال کو جو ہے وہ چٹکیوں میں اڑا دیتے اور کوئی حیثیت نہیں دیتے، معاذ اللہ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن یعنی جو بھی اللہ کے رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اسے پکڑو، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں ان سے رک جاؤ، اسے نہ اپناؤ. اس کے بعد دسواں نقطہ، سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ بھی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ بھی سیرت کانفرنسز جو بھی ہوتی ہیں اس میں اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس آیت کو، کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. اچھا، اب یہ جو رحمت کا لفظ ہے اس کو سمجھتے ہیں ذرا ایک مثال کے ذریعے سے. یعنی رحمت کسے کہتے ہیں؟ کون سی شے انسان کے لیے رحمت بنتی ہے؟ دیکھیں، جس وقت انسان کو جس شے کی ضرورت ہو وہ شے اسے دستیاب ہو جائے، اسے دے دی جائے، تو وہ اس وقت اس کے لیے رحمت ہوگی. مثال کے طور پر انتہائی سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی، اور انسان کو جو ہے وہ نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے، تو اگر اس سخت سردی کے موسم میں اس حالت میں اگر کوئی ٹھنڈا یخ پانی کا گلاس اس شخص کو پیش کرے گا تو مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا اسے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے؟ سخت سردی کے موسم میں نزلہ زکام بھی اسے ہو رہا ہے، حالانکہ فی نفس ہی ٹھنڈا پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اسے ضرورت کس بات کی ہے؟ اسے تو کوئی گرم شے کی ضرورت ہے، کوئی گرم کمبل، گرم جیکٹ کی ضرورت ہے کہ تاکہ اسے ٹھنڈ سے جو ہے وہ محفوظ، وہ گرم کمبل رکھ سکے. تو لہذا اگر وہ ٹھنڈا پانی اسے پیش کیا جائے گا سخت سردی کے موسم میں، تو وہ نعمت ہونے کے باوجود اس وقت کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رحمت نہیں بنے گی بلکہ زحمت بن جائے گی. اب اس کا وائس ورسا دیکھیں، سخت گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، پسینے سے شرابور ہے انسان، اور کوئی اس کیفیت میں انسان کو گرم کمبل لا کے دے، گرم جیکٹ لا کے دے، تو فی نفس ہی وہ گرم کمبل، گرم جیکٹ ایک نعمت تو ہے اللہ کی، لیکن کیونکہ اس وقت انسان کو ضرورت گرم کمبل کی نہیں ہے بلکہ ٹھنڈے مشروب کی ہے، کوئی ٹھنڈی ہواؤں کی ہے، وہ اسے دیا جائے گا تو اس کے لیے رحمت بنے گی. اور گرم کمبل کیا بنے گا اس وقت؟ سخت سخت گرمی کے موسم میں اس کے لیے زحمت بن جائے. تو لہذا اب اللہ کے رسول کے لیے جب یہ لفظ آیا ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں جہان والوں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو پھر ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس وقت کہ جب اللہ کے رسول رحمت بنا کے مبعوث کیے گئے تو اس وقت انسانیت کی ضرورت کیا تھی کہ وہ پوری ہو گئی اور اللہ کے رسول اس انسانیت کے لیے رحمت بن گئے؟ اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا 1400 سال پہلے، وہ عرب کا معاشرہ کہ جس میں اللہ کے رسول رحمت بنا کے مبعوث کیے گئے، اس معاشرے کو آپ جائزہ لیں تو وہ معاشرہ وہ تھا کہ جس میں حد درجے کی ظلم، ذاتی ناانصافی، ہر چیز وہاں پر ہو رہی تھی. عورت کو بھیڑ بکری بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کا کوئی حقوق متعین نہیں تھے، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اسی طرح سے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف چل رہا ہے اور اسے بڑی ایک عبادت سمجھا جا رہا ہے. یتیموں کے ساتھ بسلوکی جو ہے وہ عام، کس طرح سے عین توحید کا مرکز خانہ کعبہ، 360 بت رکھ کے مشرکین مکہ نے اسے توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہر طرح کی ظلم و ذاتی وہاں پر تھی. تو لہذا انسانیت کو ضرورت کس بات کی تھی؟ ہدایت کی. اسے ہدایت اور رہنمائی چاہیے تھی کہ تاکہ وہ ان ظلم اور ذاتی اور جو بھی اندھیرے تھے، الحاد، مادہ پرستی، گمراہی کے، ان اندھیروں سے انسان کو روشنی کی طرف لایا جائے، ہدایت اسے فراہم کی جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر، وہ نور ہدایت دے کر رحمت بنا کے بھیجا گیا. انسانیت کی اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ انسانیت کے لیے رحمت بن گیا. لہذا فرما دیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہان و جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، جو بھی انسانیت کی ضرورت ہے وہ ضرورت آپ کے ذریعے سے پوری کر دے گی. اسی طرح سے سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ رب کائنات سورہ کوثر، مختصر ترین سورت، اور اس کی جو پہلی آیت ہے بڑی مشہور و معروف، ہمارے ذہنوں میں بھی یقیناً آ گئی ہوگی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کی بشارت دے رہے ہیں، بلکہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے نبی انا آتیناک الکوثر، کہ بے شک انا آتیناک الکوثر، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کوثر ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. اب کوثر کی یہاں پر فقہا نے، مفسرین نے کئی وضاحتیں فرمائی. وہ حوض کوثر بھی یہاں پر مراد ہے کہ جو جنت میں وہ حوض کے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے وہ حوض کوثر سے سیراب فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے. لہذا وہ حوض کوثر بھی یہاں مراد ہے. ایک مراد لیا گیا خیر کثیر آپ کو عطا فرما دے گی، ہر ہر خیر کثرت کے ساتھ آپ کو عطا فرما دے. ہدایت کی جو خیر ہے قرآن حکیم کی صورت میں خیر کثیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پورا قرآن وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جو کہ اتر گیا. پھر یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کر دیا گیا، یہ بھی ایک خیر کثیر ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی. لہٰذا آپ کی زندگی کا ہر ہر گوشہ اس میں خیر ہی خیر ہے کہ جو کہ نظر آئے. پھر یہ ہے کہ پورے دور رسالت میں قدم قدم پر آپ کو کثرت کے ساتھ خیر عطا فرمایا گیا. آپ کو ایسے جانسار ساتھی جو ہے وہ میسر آ گئے اللہ کی طرف سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہ جہاں پر آپ کا پسینہ گرتا تھا ان کا خون گرتا تھا، اور کس طرح سے وہ آپ کی محبت میں سرشار ہو کر اور آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے، آپ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو نبی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کوثر، خیر کثیر. اور پھر یہ ہے کہ جہاں ذکر خیر کا معاملہ ہو تو ہماری زبانیں تو بڑی محدود ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کتنا فرق کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے ذکر خیر کی کیا حیثیت ہے، جبکہ رب کائنات خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں سورہ انشرح کی آیت نمبر 4 میں کہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر خیر ہے کہ جو کہ بلند فرما دیا. اور اصل تو ذکر خیر تو وہی ہوگا نا کہ جو یا تو کسی ہستی کا ذکر وہ کرے ذکر خیر کہ جو بالکل اس کے برابر ہو یا کم از کم اس کے اوپر ہو. یعنی ایک انجینئر، میں صرف مثال بلا تشبیہ بیان کر رہا ہوں، ایک انجینئر کا جو بھی کوالٹی ہے اسے کون صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے، مجھے بتائیں. ایک کوئی عام میٹرک پاس کوئی طالب علم کسی انجینئر کا کوئی ذکر خیر وہ کیا کرے گا؟ وہ ذکر خیر یا تو کوئی اس کے مد مقابل اسی طرح کا کوئی انجینئر ہو یا اس سے اوپر کہ کوئی پرسنالٹی ہو تو وہ اس کا ذکر وہ صحیح طور پر کر سکتا کہ اس کے اندر کیا خیر ہے. تو لہذا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر تو زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو لہذا ذکر خیر کس نے بلند کر دیا؟ ہماری کیا زبانیں، کیا وہ ذکر خیر اللہ کے رسول کا بیان کریں گی، ہماری کیا وہ جرتیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند فرما دے. تو یہ تو کچھ 12 دلائل تھے کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھے ہیں. موضوع ہمارا کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیونکہ ذہن آمادہ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے حوالے سے ماحول ہوتے، تو لہٰذا یہ ہے کہ انشاءاللہ ان نشستوں میں ابتدا میں یہ بات آئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اور سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے یہ آج کا موضوع ہے. 12 دلائل قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھیں. اب مختصر احادیث مبارکہ سے کچھ دلائل ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کریں. اس لیے کہ ابو داؤد کی روایت میں خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خاص طور پر دور اختلاف میں اگر تمہیں اختلاف سے کوئی شے بچا سکتی ہے، تمہیں افتراق سے اور جدا ہونے سے کوئی شے بچا سکتی ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس موضوع پر اتحاد امت پر ہم نے کوئی 4 نشستیں ہیں کہ جو آج کی نشست سے پہلے ہماری ہو چکی ہیں، سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. تو لہٰذا افتراق امت سے بچانے والی، جدائی سے بچانے والی جو شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میرے بعد کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھو. تو اس دور اختلاف میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علیکم بالسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور میرے خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ان خلفائے راشدین کی سنت کو تھام، اور عبدو علیہ بن نواجز اور ان کی سنت کو اس طرح سے تھامو میری سنت کو کہ جیسے یعنی دانتوں سے پکڑ کر رکھ، مضبوطی کے ساتھ اسے تھام کے رکھ. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے کہ دور اختلاف میں کہ جس میں آج ہم موجود ہیں، اگر اختلاف کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا ہوگا، اور اس کے لیے یہ سیرت کا مطالعہ ہے کہ جو کہ ضروری ہے. پھر دوسرا نقطہ یہ ہے حدیث مبارکہ کے دلائل کے اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ ہے کہ جو میری سنت کو اپناتا ہے، لہذا یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس کا ساتھ ہوگا، یعنی میرا ساتھ ہوگا روز قیامت یعنی جنت میں، اس طرح سے یعنی قربت کا مظاہرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا روز قیامت. لہذا یہاں پر بخاری کی روایت میں فرمایا گیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس من، جس نے میری سنت سے جو ہے وہ اعراض کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم سنتوں کو اپنانے والے خدا نہ خاصہ نہ ہوں، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والے نہ ہوں، اپنے عمل میں رچانے بسانے والے نہ ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کا مجھ سے نہیں. اور اللہ کے رسول روز قیامت کے جہاں ہم ان کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لہٰذا وہ رخ پھیر لیں تو ہم کہاں جائیں گے، کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ سوچنے والی بات. پھر بخاری ہی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو لہٰذا یہ اتنی اہمیت کا حامل شے ہے سیرت کا مطالعہ کہ اگر ہم اطاعت رسول سے گریز کریں گے تو اصل میں یہ اللہ کی اطاعت سے گریز، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. پھر ایک بڑی اہم حدیث ہے بخاری کی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب یہ بڑی انوکھی عجیب حدیث ہے، عجیب عربی والا عجیب ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں انوکھا، دل کو لبھانے والا. یعنی صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول میں یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حیرت سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ کون ایسا بدبخت ہوگا اے اللہ کے رسول کہ جو جنت میں داخلے سے خود ہی انکار کر دے. تو اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی کہ من آتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, ومن آسانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اطاعت سے گریز کیا تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. تو یہ اہمیت ہے سیرت کے متعلق. اور بہرحال یہ ہے کہ اصل تو گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کی طرف سے آئے, اپنے تو گواہیاں دیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی صفات پر گواہی تو ہم یقیناً دیں گے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر دشمن کی طرف سے بھی گواہی آ جائے کہ واقعتاً آپ کا اسوہ جو ہے وہ کامل ہے, تو یہ ہے کہ یہ بڑی گواہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ آپ دشمن بھی جو ہے وہ قبول کر رہا ہے. اور اس کے لیے میں دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں, یعنی ماضی قریب میں, بالکل بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بنگالی ہندو ہے, اس کا نام ہے ایم این روئے. آپ سرچ کریں گے گوگل پر تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی. یہ رکن ہے انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا, کمیونسٹ ہے. یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایم این روئے کہہ رہا ہے ہندو کمیونسٹ ہے, مسلمان نہیں دشمن ہے, لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب اگر برپا کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایم این روئے کی شہادت. پھر آگے چلیں, ایک بہت مشہور نام آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. یہ امریکی عیسائی مصنف ہے, ہسٹورین ہے, تاریخ پہ جو ہے وہ ایک کتاب لکھتا ہے, دی ہنڈریڈ, سو عظیم شخصیات. اس نے کیا یہ کہ وہ عظیم شخصیات ان کو سارٹ آؤٹ کیا کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بڑے عظیم کام ہیں کہ جو کہ انجام دیے اور ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کیا, ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, اس طرح سے, اور ہنڈریڈ پرسنالٹیز, موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز, اور اس میں نمبر ون پہ رکھتا ہے کس کو, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خود عیسائی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا, عیسیٰ علیہ السلام کو تھرڈ نمبر پر رکھ رہا ہے, سیکنڈ پہ نیوٹن کو لے کر آیا, لیکن نمبر ون پہ رکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دی ہنڈریڈ نامی کتاب میں اب میں اس کی کوٹیشن آپ کو سنا رہا ہوں جو اس نے کوٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں سرپرائز سم ریڈرز, یعنی کہتا ہے کہ میری جو چوائس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے یعنی متاثر ترین شخصیات میں نمبر ون پر رکھنے کی جو وجہ ہے میرے نزدیک, میری جو چوائس ہے محمد کو میں نمبر ون پر رکھ رہا ہوں, تو میں سرپرائز سم ریڈرز, تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو بڑا سرپرائز ہوگا کہ ایک عیسائی ہے اور محمد رسول اللہ کو نمبر ون پہ رکھ رہا ہے, اور اینڈ مے بی کوشچن بائی ادرس, اور یہ کہ لوگ پوچھیں گے, استفسار کریں گے دوسرے, یہ کیا معاملہ ہے. تو بٹ ہی واز دا اونلی مین, اب یہ ہائی لائٹ کرنے والے اس کی کوٹیشن ہے, کہتا ہے کہ بٹ دا ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری, کہ تاریخ انسانی میں واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہو سپریملی سکسیسفل on both the religious and secular level, کہ جو انتہائی کامیاب ترین پرسنالٹی ہیں انسانی زندگی کے دونوں گوشوں میں, انفرادی گوشے میں بھی اور اجتماعی گوشے میں بھی, کامیاب ترین پرسنالٹی انسانی تاریخ میں واحد وہ کون ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسری گواہی آپ نوٹ کریں, ایچ جی ویلز, یہ بدترین دشمن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیٹینک ورسز جس نے لکھی ہے ملعون سلیمان رشدی, وہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے, ملعون کیسے رقیق حملے اللہ کے رسول کی ذات پر اس نے کیے, اسی طرح کے یہ رقیق حملے ایچ جی ویلز نے بھی کیے ہیں. لیکن اس نے ایک کتاب لکھی, دا کنسائز ہسٹری آف دا یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب یہ پہنچا ہے حجت الوداع کا خطبہ اس کی نظر سے گزرا کہ جس میں وہ تاریخ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر نہ عجمی کو عربی پر نہ عربی کو عرجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگرچہ اب یہ عیسائی مورخ ہے بدترین دشمن ہے لیکن کہتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے اور ایسے واعظ میں نے جیزس آف نیزرت میں مسیح ناصری میں عیسیٰ علیہ السلام کے واعظ میں بھی مجھے بہت ایسی باتیں ملتی ہیں اخوت اور مساوات کی لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا دی یہ تاریخ انسانی میں واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایچ جی ویلز کی گواہی وقت پورا ہو رہا ہے بس آخری گواہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ہے فرانسیسی فرینچ مصنف ہے اور اس کا نام ہے الفونسو ڈی لیمرٹائن اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے کہتا ہے کہ اف گریٹنیس آف پرپز اسمالنیس آف مینز اینڈ اسٹونشنگ ریزلٹس آر دا تھری کرائٹیریا آف ہیومن جینیس ہو کڈ ڈیئر کمپیئر اینی گریٹ مین ان ہسٹری ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ اور عظیم مقصد کا حصول حیران کن نتائج یہ تین باتیں اس نے کی کم وسائل اور عظیم مقصد کو حاصل کرنا اور حیران کن نتائج برپا کرنا اگر یہ تین چیزیں کسی اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے مقابلے کی کون جرت کر سکتا ہے کس کو جرت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے پہ کھڑا ہو ان تین چیزوں کے مقابلے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں کی گواہی کی کوئی ضرورت ہے کہ یہ جب گواہی دیں گے تو اللہ کے رسول کا رتبہ جو ہے وہ بلند ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قطعاً نہیں. یہ کوٹیشن کوٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوٹیشن آئیں گی دشمنوں کی تو اللہ کے رسول کا ذکر خیر بلند ہوگا. اللہ کے رسول کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف وہ کرے. یہ تو ان کی مجبوری ہے ان کفار کی, انہیں اپنی شخصیت کو بلند کرنا ہے انسانیت میں کچھ کارنامے اگر دیکھنے ہیں تو کوئی کامل پرسنالٹی ملتی نہیں ہے کہ جس نے واقعتاً ان اصولوں پر وہ مبنی معاشرہ قائم کر کے دکھایا. تو ان کی تو ضرورت ہے لیکن اللہ کے رسول کو ان گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. تو یہ کچھ دلائل ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے دشمنوں کے دلائل قرآن کے دلائل احادیث مبارکہ سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کریں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے ہر پہلو کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ سیرت کا بیان آگے بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.